مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج پانچویں مجلس ہے۔ موضوع آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا اور تصور حیات۔ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جون سا بھی موضوع کا انتخاب کیا جائے اس کے ساتھ وفا کی جائے، یعنی جون سا بھی موضوع انتخاب کیا جائے کوشش رہی ہے کہ اسی پر باقی رہا جائے، اور اس پر جس قدر بہرحال دسترخوان اہل بیت سے چننے کا موقع ملا، اس حد تک آپ لوگوں کی خدمت میں منتقل کر سکوں، جس حد تک اہل بیت انشاءاللہ کہ ہمارے خلوص کو دیکھیں، ہمارے نفوس کی طرف متوجہ ہیں یقیناً، اسی اعتبار سے اس موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ حیات کے معنی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیے کہ حیات یعنی فعال دراکن، یعنی ہر وہ کہ جو فعل انجام دیتا ہے، ہر وہ کہ جو درک کرتا ہے، حس کرتا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ حی ہے، یہ حیات رکھتا ہے، یہ زندگی رکھتا ہے، یہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فعل ہم لوگ اس کو اپنے مدرکات سے یعنی اپنی حواس سے بھی حس کر سکیں، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم لوگ اپنی حواس سے بہت ساروں کے فعل کو حس نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہ خداوند عالم کی جانب سے حیات رکھتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حی مطلق ہے، کہ وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، جس کے لیے انقطاع نہیں ہے، کہ جو صفت حیات کو اپنی ذات کے لیے متعدد مقامات پہ قرآن میں استعمال کرتا ہے، وہ حی جب احیاء کرتا ہے، جب زندگی دیتا ہے، تو ایسی زندگی دیتا ہے کہ جو جمادات کو بھی شامل ہوتی ہے، ایسی حیات کہ جو ہر ایک کو شامل حال ہے۔ اس حیات کے مرتبے ہیں، درجہ بندی ہے۔ اس مائک پہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس مائک کی حیات باقی تمام سپیکر کے مائکوں سے بہتر ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ذکر سید الشہداء کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ خداوند عالم نے جب بھی کسی بھی شے کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے درجے کے اعتبار سے کرنا ہے۔ پروردگار نے نہ رنگ دیکھنا ہے، نہ نسل دیکھنی ہے، نہ زبان دیکھنی ہے، نہ شعر دیکھنا ہے، نہ نثر دیکھنا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام چیزوں میں تسبیح کرنے کی طاقت کتنی ہے۔ خداوند عالم نے اس چیز کی طرف توجہ ہے پروردگار کی کہ کون ہے کہ جس کا دل میرے محبوبین کی محبت سے سرشار ہے، ایسی زوات کے جن سے پروردگار محبت کرتا ہے اس کو کون محبوب رکھتا ہے خداوند عالم کے نزدیک میں معیار یہ ہے. کوشش کی کہ کل کی مجلس میں کچھ ایک جم کریں تاکہ ہمارے ذہنوں کو ذہن منظم ہو سکے. آپ کی خدمت میں حیات طیبہ کی بحث کا آغاز کیا, توجہ سے سنیے گا. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد. خداوند عالم نے انسان کو حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے, توجہ سے سنیے گا, ایک بہت اہم مطلب کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ. خداوند عالم نے انسان کو حیات طیبہ کے لیے اس کائنات یعنی حیات طیبہ کے انتخاب کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے. حیات طیبہ کی کل جو دو آپ کو صفات عرض کی تھیں, چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال کر ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھیں. حیات طیبہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں خلود ہوتا ہے, اس میں خلود ہے, اس میں ہمیشگی ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ ما ہی نہیں ہے الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری دنیاوی حیات, نموت ونحیا کہ اس دنیاوی حیات میں موت ہے اور اس دنیاوی حیات اس دنیاوی حیات کی حیات ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ایک حیات دنیاوی ہے ایک حیات طیبہ ہے. جو حیات دنیاوی ہے اس میں موت ہے, وما یہلکنا الا الدہر, اور اس میں موت زمانہ دیتا ہے. توجہ سے سنیے گا جی, اس میں موت زمانہ دیتا ہے. ایک زمانے میں ایک مٹی سے ایک اینٹ بنائی جاتی ہے, وہ چند مثال کے طور پہ دہائیاں جیسے جیسے گزرتی چلی جاتی ہیں, وہ جو مٹی سے اینٹ بنی ہے اس کے اوپر جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کو رینوویشن کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو تجدید کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اس مٹی سے جو اینٹ بنائی گئی ہے اس کے لیے ایک زمانہ مقرر ہے کہ اس سے اتنی دیر تک کے لیے استفادہ کیا جائے گا, اس سے زیادہ اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے ایک انسان ہے, ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے طاقتور ہونا شروع ہوتا ہے, اس طاقتور ہونے کے بعد کہ جس کو ہم جوانی سے تعبیر کرتے ہیں, طاقتور ہونے کے بعد دوبارہ بڑھاپے کے ذریعے سے ضعیف و ناتواں ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی اس کا نفس نہیں ہے کہ جس کے لیے موت ہے, اس کا بدن ہے, بدن کمزور ہوا ہے نفس کمزور نہیں ہوا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کربلا میں مسلم ابن عاصجا ہے. بدن کمزور ہے, نفس اتنا طاقتور ہے کہ اپنے مولا کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہے, اپنے مولا کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. جتنے بھی آپ بزرگ دیکھتے چلے جائیں گے نفس کمزور نہیں ہے, بدن کمزور ہے. اس بدن کے جس طرح سے کہہ لیجئے زمانہ گزرتا چلا گیا, یہاں تک کہ جس طرح سے پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وما یہلکنا الا الدہر کہ ہم لوگوں کو ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس زمانے میں. بس اگر ایک انسان کہ جب حیات دنیاوی میں ہوتا ہے, توجہ سے جملہ سنیے گا, ابھی اپنے ہم لوگ حیات طیبہ کی طرف آ رہے ہیں, حیات دنیاوی کے لیے موت ہے, حیات طیبہ میں موت نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ حیات طیبہ میں خلود ہوتا ہے. دوسری یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اس خلود میں مانع ہے ہرڈل ہے وہ چیز اس سے دور ہونی چاہیے, تبھی وہ حیات طیبہ کا طیبہ سے ہمکنار ہوگا. آپ کربلا والوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ خداوند عالم نے ان سے موت کو اتنا دور کر دیا کہ پروردگار قرآن میں خود کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں مارے گئے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو موت آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے. تو خدا کہہ رہا ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے زندہ ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے زندہ ہے تو وہ زندہ ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس حیات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس حیات ہے، ان کے پاس زندگی ہے، ان کے پاس خلود ہے. بس پتہ یہ چلا کہ حیات طیبہ کی پہلی شرط ہمارے پاس خلود ہے، یعنی ہمیشگی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے، یعنی دوسری صفت یہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جو معنی ہوگی، ہرڈل ہوگی، وہ سب کی سب خداوند عالم ان سے دور کر دے گا. سوال، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ پروردگار ان سے موت کو دور کر دے گا؟ اس کے اوپر قرآن سے دلیل لیجیے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کل آپ کی خدمت میں یہ آیت پیش کی، لیکن جلدی سے گزر گیا، چاہتا ہوں اس کو ہم لوگ سمجھ کر اب جب انسان کی تعریف کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ خدا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. کیوں موت اور حیات کو خدا زندہ عالم نے خلق کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. کون آزمائے؟ پروردگار آزمائے، ابتلا کرے، آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ فلسفہ خلقت موت و حیات انسان کے احسن عمل کو جانچنے کے لیے ہے. ایسا ہی ہے، یعنی خداوند عالم انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کون ہے کہ جو بہتر عمل کرتا ہے، اور اس بہتر عمل کو ٹیسٹ کرنے کا جو خداوند عالم نے طریقہ رکھا ہے، اس کے لیے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے. اب اگر ایک انسان، توجہ سے جملہ سنیے گا، اس کو کہہ کے آگے بڑھوں گا، انسان کی تعریف کروں گا، اس کے اوپر مبتنی ہے. اب اگر ایک انسان خداوند عالم کے حضور اپنے ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے، تب بھی پروردگار اس کو موت سے امتحان کرے گا؟ اگر ایک انسان خداوند عالم کے نزدیک یہ ثابت کر دیتا ہے کہ خدایا تو نے یہ چاہا تھا کہ مجھے آزمائے، میں تمام آزمائشوں سے گزر کر علی کا کمبر بن گیا ہوں، میں تمام آزمائشوں سے نکل کر حسین کا زہیر ابن قین بن گیا ہوں، میں تمام آزمائشوں سے نکل کر، کہ جس کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے آزمانا تھا، حضرت زہیر ابن قین نے کہا یہ پیسے رہے، کسی کو خاتون کے ذریعے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، کسی کو غلاموں کے ذریعے، کسی کو زمینوں کے ذریعے، کسی کو گھر کے ذریعے، کسی کو اپنی جوانی کے ذریعے، کسی کو اپنے اہداف کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے، کہ جن تمام چیزوں کو موت ہے، جب خداوند عالم نے ان چیزوں کے ذریعے سے آزمانا تھا، جیسے ہی وہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ پروردگار جن چیزوں سے تجھے آزمانا تھا میں نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ وہ جو موت سے اس کو آزمانا تھا، موت اس سے دور کر دیتا ہے، اور کربلا میں چاہے خون بہ جائے، پروردگار اس کو زندہ رکھتا ہے. یعنی ایسے کہ سارے انسان دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ مارا گیا ہے، لیکن نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سارے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارا گیا ہے اور اب اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور خداوند عالم ایسی حیات دیتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیٹا بھی چاہیے ہوتا ہے تو خدا سے کہتا ہے اکبر کا صدقہ دے دے. توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی اس طرح سے ایک اور جملہ کہہ کے انسان کی تعریف کروں، یعنی اس طرح سے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، ان کے گھروں کو ویران کر دیا ہے، ہم لوگوں نے حضرت زہرا کے گھر کو ویران کر دیا, ہم نے اس کو موت عطا کر دی, ہم نے اس کو قتل کر دیا, ہم نے ان کا خون بہا دیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر وہ گھر کہ جس کے باہر حسین کا نام ہو سب سے زیادہ بھرا ہوا وہی ہوتا ہے, سب سے زیادہ افراد اس میں ہیں, سب سے زیادہ محبت اس کے لیے ہے, سب سے زیادہ برکتیں اس کے لیے ہیں, سب سے زیادہ روشنی اس کے لیے ہے. پوری دنیا اقتصادی طور پر پریشان, لیکن ہر وہ گھر کے جس کے باہر حسین کا نام لکھا ہو اس میں خاص برکت, اس میں خاص ایک رزق موجود ہے. یعنی کل بھی جس طرح سے عرض کیا کہ دسترخوان ایک ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان جس قدر بڑھاتا چلا جاتا ہے, جس قدر اس دسترخوان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے, بڑھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انواع و اقسام کی غذا رکھنا شروع کر دے, مرغن غذائیں رکھنا شروع کر دے اور ابھی سب کو پریشان کرنا شروع کر دے کہ ساتھ والا دسترخوان بچھانے کے لیے پریشان ہو جائے. نہیں, بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے خلوص کے اس پلیٹ کو اس دسترخوان پہ بڑھاتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے خدا بند عالم اس کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. بھائی ہمارے پاس کتنے واقعات موجود. ایک واقعہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک بصرہ کا رہنے والا رہائشی تھا, تو وہ ہر عاشور پہ گھر میں تبرک دیا کرتا تھا. تو ایک سال ایسا آیا کہ جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کے پاس کوئی مال باقی نہ رہا. جب اس کے پاس کوئی مال باقی نہ رہا تو اس نے سوچا بھی کیا کیا جائے, اس دفعہ تو سب عاشور پہ اپنی عادت کے مطابق آ جائیں گے, چاہے اشتہار لگے نہ لگے, پینوفلیکس لگے نہ لگے, بینر لگے نہ لگے, سب کے سب لوگ آ جائیں گے. جب اس پریشانی میں تھا گھر گیا, اپنی زوجہ سے جا کے بات کرتا ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس تبرک دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن یہ ساری سنگتیں جب آ جائیں گی تو ہم ان کو پتہ نہیں کہاں سے کھانا کھلائیں گے. تو اس کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا رزق ہے خدا کا دیا ہوا کہ جس کو میں نے اسی دن کے لیے محفوظ کیا. کہا کون سا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے جوان, میرا جوان بیٹا ہے, جائیے اس کو بصرہ کے بازار میں بیچ دیجیے, جو پیسہ آئے اس سے دسترخوان امام حسین لگائیے, جب عاشورہ پہ سارے آئیں تو اس دسترخوان سے استفادہ کریں. انہوں نے رات بھر ماں باپ نے مل کے بیٹے کے سر کو منہ ڈالا, اس کے حلق کر دیا, چونکہ بہرحال غلاموں کی نشانی ہے کہ ان کے سر پہ بال نہیں. جب لے گئے والد اگلے دن بصرہ کے بازار میں لے گئے, پر اتنے ہی پیسوں کا مطالبہ کیا کہ جتنے سے وہ دسترخوان لگنا. ابھی اتنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں بصرہ کے اس بازار میں, لیکن کوئی خریدار ہی نہیں. جب سارا دن گزر گیا, جب شام ڈھلنے لگی تو سوچا چلو ایک دن اور میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رہ لے گا, ایک اور دن میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رات گزار لے گا. تو جیسے ہی یہ سوچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بصرہ کے دروازے سے کوئی ایک گھڑ سوار داخل ہوا, اور جیسے داخل ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ بیچتے ہو؟ نے کہا کتنے کا؟ جتنی بتایا اتنی تھیلی پکڑا دی, اور کچھ ایک اور تھیلی بھی پکڑائی کہ یہ بھی رکھ لو تمہارے کام آئی. اور اس سے کہا, اس لڑکے سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. گھوڑے پہ سوار ہوا, بصرہ کے دروازے سے جیسے باہر نکلا ہے تو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے. اس شخص نے گھوڑ سوار نے دیکھا, آواز آئی کہ بچہ رو رہا ہے, بچہ گریا کر رہا ہے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ وہ جو میرے آقا تھے, جو میرے آقا تھے, میرے ارباب تھے, وہ میرے ساتھ بڑے شفیق تھے, مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے, نہیں معلوم کہ ابھی میں کن ہاتھوں میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں کہتے ہو آقا, کیوں نہیں کہتے کہ وہ میرے بابا تھے؟ کیوں نہیں کہتے میرے بابا تھے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو جب اس کے رونے کی آواز سنائی دی تو کہتے ہیں اترو گھوڑے سے. جب گھوڑے سے اتارا ہے تو کہا کہ جاؤ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو آگے سے بیٹے کا ضرب دیکھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا میری ماں یہ سمجھے گی کہ یہ بھاگ آیا ہے اور مجھے قبول نہیں کرے گی, عبد عابق بن گیا ہے, عابق بن کے واپس آ گیا. کہتے ہیں جاؤ جا کر اپنی ماں سے کہو کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے, مجھے حسین نے آزاد کیا. وہ شخص واپس گیا, واپس جا کے دستک دی, دکل باب کیا. جب دروازہ کھولا اس کی ماں نے تو دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہے. تو بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں ایسا دودھ نہیں پلایا ہے, میں نے تو تمہیں ایسا دودھ نہیں پلایا کہ تمہیں میں نے امام حسین کے نام پہ دیا ہو اور واپس لے لوں, میں تو تمہیں واپس نہیں لوں گی. کہا ماں مجھے اس نے جس نے خریدا تھا, جو خریدار تھا اسی نے آزاد کیا. کہا کون؟ کہا جا کہہ رہے تھے کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے کہو کہ مجھے حسین نے آزاد کیا. کس طرح سے یہ ایک ایسا دسترخوان ہے, ایک ایسی حیات ہے عزیزو, ایک ایسی حیات ہے جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. یہ حیات طیبہ ہے, اس میں خلود ہے, اس میں ہمیشگی ہے, اس میں کمی نہیں ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. جب انسان کی تعریف کرتے ہیں, انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان سے مراد کون ہے, جس کے لیے خداوند عالم نے حیات طیبہ کا انتخاب کیا ہے وہ انسان کون ہے, توجہ سے سنیے گا عزیز. اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ حیٌ متعلّہ ہے. جب ہم لوگ جس طرح سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ وہ جو سیکولر ہیں, وہ جو مادہ پرست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر تین چیزوں کے لیے آیا ہے, یا شہرت کے لیے آیا ہے, یا پیسے کے لیے آیا ہے, یا منصب کے لیے آیا ہے, اور اسی کے لیے اس کو تگدو کرنی ہے. یعنی مارک زوکربرگ ہے, یا بل گیٹس ہے, یا یہ جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں کے پاکستان کے کچھ ظالم, یہ سارے کے سارے, یہ سارے کے سارے سوچتے ہیں کہ ہم ان تین چیزوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم منصب کے لیے آئے ہیں, اگر ہم لوگوں کو وزارت عظمیٰ مل جائے تو اسی کے اندر حیات ہے, اگر ہم لوگوں کو پیسہ مل جائے, اربوں ڈالر ہم لوگ پاکستان سے لے کے باہر چلے جائیں تو اسی کے اندر حیات ہے, ہم لوگ لندن میں زندگی گزاریں اسی کے اندر حیات ہے, ہم لوگوں کو شہرت ملتی رہے, لوگ ہم لوگوں کو پہچانتے رہیں, اتنی آٹھ آٹھ دس دس گاڑیوں کے اور پتہ نہیں کتنی گاڑیوں کے پروٹوکول کے اندر جانا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ہیبت پڑے. پروردگار کہتا ہے یہ کوئی اور نہیں کارون ہے, ان کے لیے حیات نہیں ہے, حیات حیات طیبہ ہے, یہ جس کے اندر خلود ہے. اسی وجہ سے جب انسان کی تعریف کرتے ہیں, توجہ سے سنیے گا, انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسان حیٌ متعلّہ ہے. دو صفات, جب مادہ پرست تعریف کرتے ہیں انسان کی تو کہتے ہیں حیوان ناطق ہے, مناطق منطق لاجک پڑھنے والے وہ یہ تعریف کرتے ہیں, ایسا حیوان ہے کہ جو بات کرتا ہے, حیوان ناطق, الانسان حیوان ناطق, تعریف پڑھتے ہیں ہم لوگ حوزے میں کہ ایسا انسان, ڈیفینیشن کہ ایسا ایک حیوان ہے جاندار ہے کہ جو بات کرتا ہے, ناطق ہے, بول سکتا ہے, اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے, پہنچا سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. لیکن جب ہم لوگ قرآنی طریقے سے تعریف پڑھتے ہیں انسان کی تو کہتے ہیں یہ حیٌ متعلّہ ہے, یعنی ایسی حیات رکھنے والا ہے کہ جس کی فطرت میں پروردگار نے اپنی عبادت شامل کی ہے. حیٌ متعلّہ ہے یعنی ایسا حیات رکھنے والا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے حیات طیبہ قرار دی ہے, اور خداوند عالم نے اس حیات طیبہ پہ بعض ایسی زوات کو خلق کر کے بتایا ہے کہ اے انسان اگر تم حیات طیبہ چاہتے ہو تو کسی اور جگہ مت جانا, جیسے یہ کرتے چلے جائیں ویسے کرتے چلے جاؤ گے تو میں تمہیں نہ صرف خلود عطا کروں گا بلکہ ایسی حیات طیبہ عطا کروں گا کہ قیامت والے دن ملائکہ بھی تم پہ رشک کریں گے, ملائکہ بھی تم پہ رشک کریں گے کہ کیسی آپ کو حیات ملی ہے. پس جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کی تعریف حیٌ متعلّہ, بس پتہ یہ چلا, توجہ سے جملہ سنیے گا, کہ خداوند عالم نے انسان کو موت کے لیے خلق ہی نہیں کیا. اگر ہم لوگ یہ تعریف کر رہے ہیں کہ جو عرفا کرتے ہیں حیٌ متعلّہ, کہ جو قرآن میں ہے کہ ایسا جاندار ہے کہ جس کی سرشت میں پروردگار نے اپنی عبادت کو رکھا ہے, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے انسان کو موت کے لیے خلق ہی نہیں کیا, انسان کو خداوند عالم نے بقا کے لیے خلق کیا. اچھا سوال, خداوند عالم اس کو باقی کیوں رکھنا چاہتا ہے, کیوں بقا ہے؟ بقا اس وجہ سے ہے کہ عدم تب ہوگا جب خداوند عالم کا فیض منقطع ہوگا. توجہ سے سنیے گا, ایک اہم مطلب ہے. عدم تب ہوگا جب خداوند عالم کا فیض منقطع ہوگا. خداوند عالم کا فیض دو انسانوں پر جاری ہے, ایک وہ کہ جو حق پرست ہیں, ایک وہ کہ جو باطل پرست ہیں. خداوند عالم کا فیض قہاریت ان کے اوپر جاری رہے گا کہ جو باطل پرست اور خداوند عالم کا فیض رحیمیت ان کے اوپر جاری ہوگا کہ جو حق پرست. بس پتہ یہ چلا کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس کو خداوند عالم نے باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے، جس کو خداوند عالم نے بقا کے لیے خلق کیا ہے، حیات کے لیے خلق کیا ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. اگر ہم لوگ اس منظر سے کربلا چلے جائیں اور کربلا جا کر اس موضوع، اس مفہوم کے ساتھ حیات کو دیکھیں، تو ہر ایک انسان جو کربلا میں موجود ہے، آپ کو جو بھی امام حسین کے ساتھ موجود ہے، آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ جس کو خداوند عالم نے ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر کے دکھا دیا کہ حیات طیبہ کہتے کسے، بتا دیا کہ حیات طیبہ سے مراد کیا ہے. اگر امیر المومنین کے اصحاب میں دیکھیں کہ جو ان کی صف کے اندر شہید ہوئے ہیں، وہ حضرت مالک اشتر ہوں، وہ مقداد ہوں، وہ قنبر ہوں، وہ عمار ہوں، وہ سلیمان ہوں، وہ جتنے بھی ہوں گے، خداوند عالم نے آج جو میں یہاں پر نام لے رہا ہوں ان کو حیات طیبہ کے ذریعے سے خالد کر کے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی انسان اپنی ہدایت چاہتا ہوگا، انہی کے نام کے ذریعے خدا ہدایت کرتا چلا جائے گا. خداوند عالم انہی کے ذریعے سے ہدایت، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی بھی مردہ جو ہے وہ ہدایت نہیں کر سکتا، ہدایت کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری. اگر سلیمان محمدی منا اہل البیت کہہ کر مجھے خداوند عالم حیات عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس فضا میں سلیمان کو زندہ رکھا ہے. لیکن ایسی حیات ہے جس کو میں درک نہیں کر پا رہا، جس کو میں حس نہیں کر پا رہا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض ایسی حیات ہیں کہ جس کو میں حس نہیں کر پاتا ہوں، لیکن وہ حی ہیں، ان کے پاس حیات ہے. اسی وجہ سے کیوں کہا کہ آپ جب بھی کھانا کھانے لگو تو ایک دفعہ سید الشہداء کو یاد کر کے کھانا کھاؤ. کیوں کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ؟ کیوں کہا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ کے سید الشہداء کے ہدیہ کرو؟ کیوں کہا؟ کیونکہ یہی کھانا کہ جس نے صرف آپ کے بدن کی غذا بننا ہے، خداوند عالم اسی کو آپ کے ذرات کے لیے حیات طیبہ مقرر کر دے گا. کیوں کہا کہ بھئی آپ فاتحہ پڑھ کے سید الشہداء کو اگر بھیجو گے، یعنی ان تمام حیات کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن یہ میرے بدن کا حصہ بنتے چلے جا رہے، یہ میرے نفس کا حصہ بنتے چلے جا رہے. کیوں کہا کہ تبرک کو بسم اللہ پڑھ کے جب انسان چکھتا ہے تو یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ تبرک، ہم نے جب تبرک کہا نا، جیسے ہی تبرک کہا اس کی نسبت بن گئی، جیسے ہی نسبت بن گئی اس کا حیات کا مرتبہ عالی ہو گیا. خداوند عالم نے حیات کا مرتبہ عالی کر دیا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنی چیزیں بھی اہل بیت کے ساتھ منسوب ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ گہوارہ ہو تو فطرت کو شفا. اگر اسی طرح سے یہ غذا اگر ہم لوگ اس کو نسبت دے دیں معصوم کے ساتھ، تو یہی نہ صرف یہ کہ انسان کی اس بدن کی طاقت بنے گا، بلکہ نفس کی طاقت بن کے انسان کے اندر اس طرح کی حیات پیدا کر دے گا کہ جس میں خلود ہوگا، جس میں کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا. اگلا سوال، اس حیات کا انتخاب کیسے کروں؟ میں چاہتا ہوں اس حیات کا انتخاب کروں، میں چاہتا ہوں، اگر بہرحال اس کا جواب ہونا چاہیے، درود پڑھے محمد و آل محمد. میں چاہتا ہوں کہ اس حیات کا انتخاب کروں، میں حیات طیبہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، کس طرح سے انتخاب کروں؟ میں چاہتا ہوں پروردگارہ تو نے میرے دل کو اتنا مطمئن کر دیا ہے، تو نے میرے دل میں امام حسین کی محبت رکھی ہے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ذریعے سے حیات طیبہ کا انتخاب کر لوں تاکہ خالد ہو جاؤں، تاکہ مجھے موت نہ آئے، تاکہ میں پریشان نہ ہوں، تاکہ میرے لیے مسائل نہ ہوں، تاکہ میرے لیے حزن و ملال نہ ہوں. اس حیات طیبہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. پروردگار قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کی 35 آیت، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پروردگار نے اس کائنات میں ہر ذی روح کو، ہر چوپائے کو پانی سے خلق کیا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے خلق کیا ہے. یعنی خداوند عالم سے اگر سوال کیا جائے کہ اگر یہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی ایسے افراد ہیں کہ جو انسان کے بدن کو پڑھتے ہیں، حیوانات کے بدن کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مثلاً 30% جو ہے وہ پانی استعمال ہوا ہے، مٹی ہے، آگ ہے، اور اس طرح سے جو بعض روایات میں بھی ملتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے انسانی بدن جو ہے وہ تشکیل پایا ہے، یہ پھر وہی تعریف ہو جائے گی کہ جس کو ہم لوگوں نے کہا کہ جو مادی تعریف ہے، کہ ہم لوگ جس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن خداوند عالم نے بھی یہاں پر پانی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر چوپائے کو خداوند عالم نے پانی سے خلق کیا ہے. ایک اور مقام پہ پروردگار سورہ انبیاء کی 30ویں آیت میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم لوگوں نے ہر شے کو پانی سے قرار دیا ہے، کیا آیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو، تم لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات دی ہے، حی ہے، حیات دی ہے. کوئی گیا اور جا کر معصوم سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اس پوری کائنات کو حیات عطا کر رہا، یہ کون سا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم اس کائنات کے اندر حیات عطا کر رہا، یہ کون سا پانی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے اس دنیا میں، توجہ رکھیے گا، جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے اس پوری کائنات کی ہر شے کو حیات عطا کی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، میرے جد علی کی محبت ہے. یہاں پر پانی سے مراد علی کی محبت ہے. خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو امیر المومنین کی محبت و ولایت کے ذریعے سے حیات عطا کی. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر کسی کے دل میں امیر المومنین کی ولایت و محبت نہیں ہے تو چاہے چلتا پھرتا ہو لیکن خدا کے نزدیک میت، لیکن خداوند عالم کے نزدیک مردہ ہے. مجھے اس محبت کو اس طرح سے اضافہ کرنا ہے کہ میں اپنے بدن کے تمام اعمال کے ذریعے سے خداوند عالم کے نزدیک یہ ثابت کر سکوں کہ پروردگارہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، تاکہ پروردگار مجھے حیات طیبہ عطا کر کے مجھ سے موت کو دور کر دے، تاکہ خداوند عالم مجھ سے موت کو دور کر دے اور خلود عطا کر دے. یہ جو حی متعلی ہے، یہ جو حیات والا ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے تعبد لکھا ہے، کہ جس کی سرشت میں خداوند عالم نے عبادت لکھی ہے، ایسے حیات والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر یہ پانی نہیں ہوگا، اگر اس کے اندر یہ محبت نہیں ہوگی، اگر اس کے اندر یہ ولایت نہیں ہوگی، اگر یہ نہیں سمجھتا ہوگا تو چلتا پھرتا حیوان یا چلتا پھرتا مردار ہے، اس کے پاس حیات نہیں ہے. خدایا میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں، میں اس محبت کو کسب کر لوں. پروردگار دیکھیں کیا کہتا ہے، سورہ فاطر کی 9ویں آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے، توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. خداوند عالم کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم حیات طیبہ کو اہل بیت کی ولایت و محبت کے اضافے کے ساتھ انتخاب کر لو، دیکھو میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، میں نے اس کا طریقہ بتایا ہے. سورہ فاطر کی 9ویں آیت میں پروردگار فرماتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، پروردگار ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، ارسل الریاح، ہواؤں کو بھیجا ہے تاکہ وہ کیا کریں، فتثیر سحابا، تاکہ وہ جو بادل ہیں جن کے اندر پانی ہوتا ہے یا پانی سے جو متشکل بادل ہیں، سحاب اس کو عربی میں کہتے ہیں، تاکہ یہ ہوائیں کہ جو خدا نے بھیجی ہیں، یہ ہوائیں بادل کو لے جائیں، فتثیر سحابا، تاکہ یہ بادل کو لے جائیں، فسقناہ الی بلد میت، ان پانی کے بادلوں کے ذریعے سے ہم ہر اس مٹی کے اوپر بارش نازل کرتے ہیں. ہم اس کو سقنا کہتے ہیں جہاں پر اس کی پیاس کو بجھانا ہوتا ہے. فسقناہ الی بلد میت، ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بلد میت ہے، وہ جو مردہ دل ہے، اس کی اس تراوت کو، اس تشنگی کو دور کرتے ہیں. فاحیینا بہ الارض بعد موتھا، اور مرے ہوئے دلوں یا دل کے مر جانے کے بعد اس بادل کی بارش کے ذریعے سے ہم دوبارہ اس کو زندہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کون سے بادل ہیں کہ جن کو خداوند عالم ہوا کے ذریعے سے ایک ایسے بلد تک لے کر آتا ہے کہ جو میت ہو چکا ہے اور بعد میں اسی کے ذریعے سے بارش برسا کے اس کو دوبارہ سے حیات عطا کرتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ کوئی اور بادل نہیں, ذکر سید الشہداء ہے. یہ ذکر سید الشہداء ہے کہ ہوا چلا کے پروردگار دوبارہ سے ان بادلوں کو مومنین کے قلوب پر لا کر برساتا ہے تاکہ مردہ دلوں کو زندہ کر کے حیات طیبہ عطا کر دی جائے اور ان کو خلود عطا کر دیا جائے.
ایسے تو سلامتی علماء کرام و مجتہدین اعظم بلند ترین صلوات اللہ
توجہ کی آپ لوگوں نے, یعنی کس طرح سے خداوند عالم بندوبست کرتا ہے ہر انسان کے لیے کہ کسی طریقے سے میں اس کو ایسی حیات عطا کر دوں, اس کو ایسی حیات طیبہ عطا کر دوں کہ جس کے نتیجے میں اس کو خلود دے دوں, اس کی کبھی بھی موت واقع نہ ہو, یہ کبھی بھی مرے نہ اس دنیا سے, اس کا ذکر ہمیشہ چلتا چلا جائے. جتنے کربلا کی راہ میں شہید ہوئے خداوند عالم نے حیات طیبہ عطا کی, آج بھی جتنے افراد کربلا کے راستے میں ہیں خداوند عالم کی طرف سے حیات طیبہ ان کے لیے لکھی جا چکی, خداوند عالم نے ان کو خلود عطا کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کا یہاں پر جمع ہو جانا, آپ لوگوں کا یہاں پر آ جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے نہ صرف یہ کہ حیات طیبہ عطا کی بلکہ حسین کے ذکر کے بادل کو بھی یہاں لے آیا تاکہ جتنا باقی رہ گیا ہے اس کے ذریعے سے احیاء کر دے, تاکہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے زندگی عطا کرنے لگے. کیا کرتا ہے پروردگار, آگے سنیے, ایک دفعہ درود پڑھی محمد والے محمد کو. سورہ انعام کی 122 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے اومن کانا میتن فاحییناہ, یہ وہ افراد کے جو مردہ ہو چکے تھے اس دنیا میں چلنے کی وجہ سے, ان منکرات میں چلنے کی وجہ سے ہم نے ان کو حسین کے ذکر کے ذریعے سے زندہ کیا ہے, اور کیا کیا, وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, ہم نے ان کی پیشانی پہ ذکر حسین کا ایسا نور رکھ دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگوں میں چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کتنا خطرہ ہی کیوں نہ ہو, کتنی پریشانی ہی کیوں نہ ہو, کسی زمانے میں کیا آیا کسی مومن نے امام حسین کے ذکر کو چھوڑا؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا ہے کہ خداوند عالم نے خلود عطا کی ہے اس ذکر کے ذریعے سے حیات طیبہ عطا کی. خداوند عالم نے ایک ایسا نور انسان کے لیے رکھ دیا, خداوند عالم نے ایک ایسا نور انسان کے لیے مقرر کر دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. جتنا مرضی خطرہ ہی کیوں نہ ہو, جتنا مرضی ہی کیوں نہ کہہ دیا جائے, بلکہ ایک جملہ میں کہیں سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں علی کے چاہنے والے زیادہ پہنچتے ہیں کہ کب اپنے مولا سے ملاقات ہوگی. ابھی پتہ چلا حیات طیبہ کہتے کس سے ہیں, ابھی پتہ چلا کہ یہ جو زندگی ہے خداوند عالم دیتا کیسے ہے, ابھی پتہ چلا کہ خداوند عالم نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہاں یہ وہ دل ایسے ہیں کہ جو اس بادل کے آنے سے جیسے ہی ذکر سنتے ہیں ساتھ ہی حیات طیبہ کے مصداق ٹھہرتے ہیں, خداوند عالم ان کو خلود عطا کرتا ہے. ایک اور نقطہ آپ لوگوں کی خدمت پیش کر کے اجازت چاہوں گا, درود پڑھے محمد والے محمد پر. سب سے پہلا اثر, جیسے ہی مجھے خداوند عالم نے حیات طیبہ سے ہمکنار کر دیا, جیسے ہی خداوند عالم نے مجھے حیات عطا کر دی, حیات طیبہ یعنی حیات عطا کر دی, یعنی حیات دنیاوی کے مقابلے میں ہم لوگ یہاں پر حیات طیبہ استعمال کر رہے ہیں, ایسی زندگی جو فعال ہو دراک ہو حیات طیبہ کے, جس میں خلود ہو جس کے اندر موت نہ ہو, اس زندگی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. جیسے ایک انسان نے اس حیات طیبہ کا انتخاب کر لیا, اس کے بعد پہلا اثر جو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتا ہے وہ کیا ہو, اس کے لیے چوتھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, چوتھے امام فرماتے ہیں, الہی من ذا الذی ذاک حلاوت محبتک فرام منک بجلا. اے پروردگارا, جملہ سنیے گا, اس حیات کو تطبیق دینے لگا ہوں. اے پروردگارا, جس نے تیری محبت کی چاشنی کو چکھ لیا ہو, اب وہ کہیں پر جا کے سیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگارا, جس نے تیری محبت کی حلاوت کو, شیرینی کو چکھ لیا ہو, اب وہ کہیں کہاں جا سکتا ہے؟ اسی کو تطبیق دیجئے کربلا کی حیات پر. شب عاشور روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیام میں سے اس طرح سے خدا بند عالم کی عبادت کی آواز آ رہی تھی جس طرح سے شہد کی مکھی کے چھتے میں سے شہد کے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کے, دیکھیں دو نمازیں ہیں نا, ایک نماز وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے, اس کو پڑھنے والے چند, لیکن ایک نماز وہ ہے کہ جو اسر ساتھ کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے, اس کے پڑھنے والے بہت زیادہ. لیکن جن کو خدا بند عالم نے حیات طیبہ اور اس شیرینی کو چکھا دیا ہے, وہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن حبیب جیسے ہیں, وہ کم ہی کیوں نہ ہو جان جیسے ہیں, وہ سعید جیسے ہیں, وہ عمر جیسے ہیں. کس طرح سے رات کو عبادت کی آواز آ رہی ہے, اے مولا آپ نے شب عاشور خدا کیوں مانگی, کیوں کہا کہ شب عاشور یعنی ایک رات کی مہلت دے دی جائے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے بھی حلاوت چکھی ہے, جنہوں نے بھی شیرینی چکھی ہے, وہ کوفہ میں ہی کیوں نہ ہو حسین نے بلایا ہے کہ سب کے سب کربلا میں جمع ہو جاؤ. مولا کہتے ہیں, پروردگارا جس نے تیری ذات کو دیکھ لیا ہو, وہ کسی اور طرف نگاہ کر کیسے سکتا ہے؟ پروردگارا جس نے تیری محبت کی حلاوت کو چکھا ہو, جس نے تیری محبت کی چاشنی کو چکھا ہو, وہ کسی اور طرف توجہ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ جس نے حسین کی زیارت کی ہو, وہ کسی اور شے کا مشتاق ہو کیسے سکتا ہے؟ ابھی ایک مومن مجھے بتا رہے تھے, کل پرسوں ملے ادھر قومی مرکز میں, وہ کہتے ہیں مولانا میں زندگی میں پہلی دفعہ کربلا گیا, لیکن مجھے لگا کہ مجھے بہت شوق تھا کربلا جانے کا, لیکن جب سے کربلا سے واپس آیا ہوں اب شوق نہیں ہے, دل کرتا ہے کربلا میں بس جاؤں, کربلا میں رہ جاؤں. کربلا عشاق کی سرزمین ہے, کربلا عباد کی سرزمین ہے, کربلا بندگان خدا کی سرزمین ہے. وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس کا حسین اتنا خوبصورت ہے, وہ خدا کتنا حسین ہوگا کہ جس کو علی بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہو اور دنیا انہی کے معجزات دیکھ کے دنگ ہو. وہ خدا کتنا حسین ہوگا کہ جو خالق فاطمہ ہے. یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس نے تمام حیات طیبہ رکھنے والے انسانوں کو سمیٹ کر اپنے اندر سمو لیا ہے. اس طرح سے امام حسین چلے ہیں چند کے قافلے کے ساتھ, لیکن عشاق کا قافلہ ہے, خدا بند عالم کے محبوبوں کا قافلہ ہے. اس میں ایسے جوان بھی شامل ہیں کہ جو عشق رکھتے ہیں حسین سے, جو عشق رکھتے ہیں خدا بند عالم کے دین سے, ہدف سے. آئیے پرسہ دیتے ہیں اس بیوہ کو کہ جس نے اپنے یتیم کو حسین پہ قربان کیا ہے, آئیے پرسہ دیتے ہیں دوسرے امام مشتبہ کی بیوہ ام فروہ کو جس نے اپنی کل کمائی حسین پہ لوٹائی ہے. کہتے ہیں کہ جب دوسرے امام کو زہر دیا گیا, جب زہر دیا گیا ہے تو کلیجے کے ٹکڑے ہو کے تشت میں گرے. جب جیسے ہی پتا چلا نا کہ مولا زینب آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں, تو ایک دفعہ امام نے کہا کہ اس تشت کے اوپر کہ جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اس کے اوپر کپڑا دے دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن دیکھے. شدید تکلیف میں میرے مولا موجود ہیں, یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں امام جناب قاسم کو, اور بلانے کے بعد اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں. اپنے سینے پہ لٹانے کے بعد جب دیکھ رہے ہیں پاس والے کے تکلیف محسوس کر رہے ہیں, مولا کا جگر چھلنی ہے, تو کہا کہ جناب قاسم کو اپنے سینے سے ہٹا دیجئے. کہا کہ نہیں, اس کو میرے سینے پہ رہنے دو, چونکہ یہ میری طرف سے کربلا کے لیے خزینہ ہے. یہ میری طرف سے میرے بھائی حسین کی کربلا میں شہید ہوگا. زمانہ گزرتا چلا گیا, یہاں تک کہ جب کربلا بپا ہوئی عاشور کے دن, جناب قاسم بار بار اپنے چچا اپنے مولا کے پاس آتے ہیں, کہا مولا ابھی مجھے بھی اذن وغا دیجیے, مولا ابھی بھی مجھے جانے کی اجازت دیجیے. جب بھی امام حسین جناب قاسم کی طرف دیکھتے ہیں نا, تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, میں کس طرح تمہیں جانے کی اجازت دے دوں, تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو. میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میں اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہوں, میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میں اپنے بھائی کی یاد میں آ جاتا ہوں, میں کس طرح سے تمہیں شہادت کے لیے جانے دوں. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ خیمے سے ام فروا نے دیکھا کہ جناب قاسم نے اپنا سر اپنے زانو میں دیا ہے اور زاروں کے تار رو رہے ہیں. ایک بیوہ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے یتیم بچے کو روتا ہوا دیکھے. جناب ام فروا گئی ہیں جناب زینب کے پاس, کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ماجرا یہ ہے کہ مولا اجازت نہیں دے. ایک دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ میرے مولا امام حسن نے کہا تھا کہ جہاں پر بہت مشکل ہونا تو دیکھو میں قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھے دے رہا ہوں, اس تعویذ کو کھول لینا. جیسے ہی یہ یاد آیا جناب قاسم کے بازو سے اس تعویذ کو اتارا ہے, جیسے ہی تعویذ کو اتارا اس تعویذ کے اندر خط موجود تھا, خط کو کھولا. خط کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. اے میرے بیٹے قاسم, دیکھو جب تم اس خط کو کھولو گے نا تو تم کربلا میں ہوگے, تمہارے چچا کو تمام طرفوں سے گھیر لیا ہوگا. دیکھو اے قاسم اس وقت اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرنا, دیکھو میرا یہ خط میرے بھائی کی طرف لے جانا. جیسے ہی جناب قاسم نے خط دیکھا ہے ایک دفعہ مسکرائے, جب مسکرائے ہیں تو اپنے چچا کی طرف گئے. میرے مولا دور سے جب امام نے دیکھا نا کہ جناب قاسم مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, سمجھ گئے کہ جناب قاسم کو خط مل گیا. پاس گئے ہیں, آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا یہ بابا نے آپ کے لیے ایک وصیت کی ہے. یہاں پر مقتل کہتا ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کو بغل گیر کیا ہے, معانکہ کیا ہے, فبکا بکا ان شدیدا, دونوں چچا بھتیجے بہت زیادہ گریا کر رہے ہیں, یہاں تک کہ غش آ گیا ہے. ایک دفعہ یہ موقع تھا, ایک دفعہ شب عاشور تھا جب جناب قاسم نے مولا سے سوال کیا نا کہ مولا کل کیا آیا میرا نام نہیں ہے شہدا میں. وہاں پر امام نے بھی جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا. کہا قاسم میں تمہیں صرف اتنا بتا دوں کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جب غش سے باہر آئے ہیں جناب قاسم کو آمادہ کیا ہے مولا عباس نے, امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا, جناب قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں جاتے ہیں, تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے, رج پڑتے ہوئے آگے جاتے ہیں. میں حسن کا بیٹا ہوں, حسین میں قربان ہونے کے لیے آیا ہوں. پسرے سعد نے جیسے ہی دیکھا نا, ازرق شامی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کا مقابلہ کرو. ازرق شامی نے کہا میں کیوں, میرا بیٹا جائے گا, میرا فرزند جائے گا, جا کر مقابلہ کرے گا. ازرق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا, جناب قاسم نے ایسا وار کیا, اس کو واصل جہنم کیا, پیچھے مولا حسین و مولا عباس. اللہ اکبر, خدایا تیرا شکر ہے تونے میرے قاسم کو سرخرو کیا ہے. اللہ اکبر کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی. ازرق شامی نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجا, تیسرا بیٹا بھیجا. جب تینوں بیٹے فنار ہو گئے نا, اب ازرق شامی خود میدان میں آیا ہے. یہاں پر امام حسین نے دستے دعا کو بلند کیا ہے, اے پروردگارا میرے 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 بھائی کی اس نشانی کو سرخرو فرما. ایک دفعہ دعا کی, جناب قاسم نے ایسا حملہ کیا, ازرق شامی فنار ہوا ہے. پسرے ساتھ نے عمومی حملے کا اعلان کیا, کسی ظالم نے آگے بڑھ کر پشت سے گرز مارا, اب سنبھلا نہ گیا, زین سے زمین پر آنے لگے, رکاب میں پاؤں پھنسی ہے, دائیں کے گھوڑے بائیں ہوئے, بائیں کے گھوڑے دائیں ہوئے. میں مقتل میں پڑھ رہا تھا کہ سب کے لاشیں پامال ہوئے ہیں, لیکن سب شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے, قاسم کا واحد جو زندہ پامال کر دیے گئے. آوازیں دے رہے چچا چچا میری مدد کو آئے, یہ امام حسین پہنچے ہیں. اے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا, آنے میں تاخیر ہو گئی. ابا کو پھیلایا, ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے. ایک مقتل کہتا ہے کہ جنازے کو اپنی پشت پہ لیا ہے, پاؤں سے زمین پر کربلا کی ریت پر لکیر کھچتی جا رہی ہے. ام فروہ گٹھڑی دیکھ کے کہتی ہے, اے میرا جوان قاسم. فلا لعنة الله على القوم الظالمين, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے میرے مالک, ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرہ میں جگہ عطا فرما. خداوند عالم تیری ذات پاک ہے, ہم لوگوں کو حیات طیبہ کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے, عزاداری سید الشہداء کو ہماری نسلوں میں باقی فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے, تیری ذات پاک ہے, خداوند عالم ہمارے قلوب کو علم و معرفت سے اہل بیت سے منور فرما. خداوند عالم تیری ذات پاک ہے, جتنے بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر نصیب فرما, جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, جو اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما. پروردگارہ کریم ہے, پاکستان ہمارا وطن ہے, خداوند عالم اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما. پروردگارہ اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے, میرے مالک میرے خالق ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما, مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. خداوند عالم تو سے اس وقت کی سب سے اہم دعا کرتے ہیں, وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوانہ مددگار میں سے شمار فرما, بانیان اعضا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, ان کے گھر میں آپ سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, تمام مشکلات کو آسان فرما. میرے مالک جتنے مرحومین آپ کے بانیان اعضا کے, خداوند عالم ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, ہمیں فقر افلاس محتاجی کی موت سے محفوظ فرما. پروردگارہ اسے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما, ہماری عاقبت بالخیر فرما. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین کے مرحومین, بندہ حقیر کے بانیان عذاب صاحب خانہ کے مرحومین, بالخصوص سید نوازش صاحب, سید جواد صاحب, شیخ عمران رضا, ان سب کو ذہن میں رکھیے. بالخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کے روح کے لیے, شہید عارف حسینی اور امام خمینی کے روح کے لیے, رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.